بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ٹاپک ہے اسلام اینڈ دی پرافٹ آف اسلام, یعنی اسلام اور پیغمبر اسلام. قرآن میں سورہ المائدہ میں ایک آیت ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس کا مطلب ہے کہ آج میں نے, یعنی اللہ نے کمپلیٹ کر دیا تمہارا دین اور راضی ہو گیا تمہارے دین پر. تو جو یہ جو لفظ ہے کمپلیٹ کر دیا یا اکمال یا تکمیل, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین کے جو ٹیچنگز ہیں, دین کے جو احکام ہیں, ان کی لسٹ کمپلیٹ کر دی. یہ کمپلیشن آف لسٹ کا معاملہ نہیں ہے. دیکھیں, قرآن کے مطابق اللہ نے پچھلے تمام زبانوں میں برابر اپنے پرافٹ بھیجے, ثم ارسلنا رسلنا تترا. تمام پرافٹ سورہ عشورا میں جو آیت ہے اس کے مطابق ایک ہی دین لے کر آئے, یعنی حضرت نوح کا جو دین تھا وہی حضرت محمد کا دین تھا, کوئی فرق نہیں تھا دونوں کے دین میں. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ دین کو کمپلیٹ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو دین کو کمپلیٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن میں یا پچھلے قرآن میں کمپلیٹ کر دیا پچھلے دین کے احکام کو. نہیں, قرآن میں وہی دین ہے جو پچھلے نبیوں کی کتابوں میں جو دین تھا. یہاں پر کمپلیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے سپورٹنگ ایلیمنٹس کا ایڈ کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے دین میں ایک چیز کو ایڈ کیا, ایک چیز کا اضافہ کیا, اس کو میں کہوں گا سپورٹنگ ایلیمنٹس, یعنی تائیدی عناصر. دیکھیں, آپ مذاہب کی تاریخ پڑھیں تو ایک بہت عجیب چیز یہ نظر آتی ہے کہ پچھلے مذاہب یا پچھلے پیغمبروں کے لائے ہوئے دین اپنے اوریجنل حالات میں باقی نہیں رہے, ان میں بہت زیادہ فرق آ گیا, آلٹریشن ہوا, ڈسٹارشن ہوا, اور ہر ایک کی ہسٹوریکل آتھینٹسٹی ختم ہو گئی. تو پچھلے تمام دین جو ہیں ان کی ہسٹری نہیں بنی, وہ ریکارڈڈ ہسٹری میں ان کا مینشن نہیں ہوا, یہ مسئلہ تھا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب تھا کہ پیغمبری کا سلسلہ ختم ہو. تو لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ اللہ کے دین کا, یعنی اللہ کی گائیڈنس کا ایک آتھینٹک ورژن پریزرو ہو جائے. تو پریزرو ہونے کے لیے ضروری تھا کچھ ایسے اسباب جمع ہوں. پریزرو ہونے کے لیے اسباب درکار تھے, اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ سپورٹنگ ایلیمنٹس. ایک مثال لیجیے آپ, پچھلے پیغمبروں کی جو زندگی تھی یا ان کا جو لائف تھی وہ ہسٹری میں ریکارڈ کیوں نہیں ہوئی؟ آپ دیکھیے حضرت موسیٰ پیغمبر تھے، حضرت ابراہیم پیغمبر تھے، اس طرح بہت سے پیغمبر تھے، کسی کا مینشن ریکارڈڈ ہسٹری میں نہیں ہے، کسی کا بھی نہیں. مذہبی کتابوں میں ہم کو پڑھتے ہیں، ہسٹری میں نہیں پڑھتے ان کو. یہاں تک کہ رسول اللہ سے جو لاسٹ بٹ ون پرافٹ ہیں، حضرت مسیح، یعنی رسول اللہ سے پہلے 500 سال پہلے آنے والے، ان کا بھی ہسٹری میں ریکارڈ نہیں، جو کہ لاسٹ بٹ ون ہیں. برٹن رسل نے لکھا ہے حضرت مسیح کے بارے میں کہ ہسٹوریکلی اٹ از کوائٹ ڈاؤٹ فل ویدر کرائسٹ ایور ایگزٹڈ ایٹ آل. تو سوال یہ ہے کہ جن پیغمبروں کا ہسٹری میں ریکارڈ نہ ہو، جن پیغمبروں کی تعلیمات کو آتھینٹسٹی حاصل نہ ہو، ہسٹوریکل آتھینٹسٹی، تو انسان کیسے مانے ان کو، کیسے مانے؟ تو اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہوا کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے اسباب جمع کیے جائیں، ایسے سپورٹنگ ایلیمنٹ جمع کیے جائیں کہ آپ کا لائیو دین ہسٹری میں ریکارڈ ہو جائے. دیکھیے، ایک اسکالر تھا، اس نے لکھا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ایک یورپین اسکالر، وہ لکھتا ہے کہ ان لائک ادر فاؤنڈرس آف ریلیجن، پروفٹ محمد واز بورن ود ان دا فل لائٹ آف ہسٹری. کئی اسکالرس نے ایسی بات لکھی ہے تو کہ پچھلے فاؤنڈرس جو تھے مذہبوں کے، وہ تو ہسٹری میں ریکارڈ نہیں ہوئے، لیکن پیغمبر اسلام جو ہیں پوری طریقے سے وہ ہسٹری میں ریکارڈ ہیں، اور وہ ہسٹوریکل پرافٹ کی حیثیت رکھتے ہیں. مگر یہ کیسے ہوا؟ یہ اللہ تعالی نے ایک اسپیشل انتظام کے ذریعے ہوا. دیکھیے، آپ جو ہسٹوریوگرافی کی جو تاریخ ہے اس کو پڑھیں آپ، تو پچھلے زمانے میں، یعنی ابن خلدون سے پہلے، تاریخ لکھنے کا یہ طریقہ تھا کہ صرف بادشاہوں کے تاریخ لکھی جاتی تھی. بادشاہ اور جنرل جو ہوا کرتے تھے، پولیٹیکل امپورٹنس کے لوگ، انہیں کی ہسٹری لکھتے تھے لوگ. دوسری ہسٹری ان کے لیے یعنی وردی آف ریکارڈنگ ہی نہیں تھی. یہ تھا ہسٹورینس کا ٹیسٹ، جس کی وجہ سے جسے پچھلے پیغمبر ریکارڈڈ ہسٹری میں لکھے نہ جا سکے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہسٹورینس کی ایک نئی جنریشن پیدا کی رسول اللہ کے لیے. رسول اللہ جو صحابی تھے، صحابہ کمپینینس، وہ سب کا سب انہیں کو مکرام کو وہ ایک ہسٹورین کی ایک نئی جنریشن تھی. یہ پیدا کیے گئے ڈیزرٹ میں، حضرت حاجرہ کے حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم نے وہاں پر ایک بہت بڑے منصوبے کے تحت وہاں بسایا، اور وہاں 2000 سال سے زیادہ مدت تک لوگ وہاں کے دوران ایک قوم پیدا ہوئی جس کو ہم کہتے ہیں بنو اسماعیل. انہیں میں پرافٹ محمد آئے، اور پھر انہیں میں کام کر کے آپ کے ساتھی بنے. آپ کے ساتھیوں کی تعداد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا ٹوٹل نمبر جو تھا وہ تقریباً 200,000 تھا، آپ کمپینین جو تھے کمپینین. اور حجت الوداع کے وقت، ابھی آپ کی ڈیتھ سے دو مہینے پہلے تقریباً، جو لوگ عرفات کے میدان میں آپ کی فائنل اسٹیٹمنٹ جو دیا تھا آپ نے وہاں، اس کو سننے کے لیے موجود تھے، جو ان کی تعداد تھی 1,24,000. تو یہ کیا یہ لوگ کون تھے؟ یہ سب ہسٹورینس کی ایک نئی جنریشن تھی. کیونکہ وہاں پر کیا ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی قرآن کی شکل میں, تو یہ سارے لوگ اسے یاد کرتے تھے. ٹو ڈزن ایسے لوگ تھے جو ہر وقت رسول اللہ کے ساتھ رہتے تھے باری باری, اس لیے کہ جب بھی کوئی وحی آئے تو فوراً لکھ لیں وہ. تو دو درجن تو ایسے لوگ تھے جو باقاعدہ آپ کے سیکرٹری, آپ کہہ سکتے ہیں آج کل کی زبان میں, لیکن سارے صحابہ قرآن کو یاد کرتے تھے. تو جب قرآن اترا اسی وقت ریکارڈ بھی ہو گیا, وہ پہلے ممبری میں پھر کاغذ پر. پچھلے زمانے میں جو نبی آیا ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا, تو نبی چلا گیا تو اس کی کتاب بھی چلی گئی. اسی کے ساتھ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے تھے, جو کرتے تھے, جو آپ کے معاملات تھے, وہ سب کو لوگ دیکھتے تھے اور اس کو بھی ریکارڈ کرتے تھے. وہ رسول اللہ کے بعد, یعنی قرآن تو رسول اللہ کی زبانی میں لکھا جا چکا تھا اور پھر اس کی کاپی کر کر کے جگہ جگہ بھی جاتی تھی, تو قرآن ریکارڈ ہو گیا تھا رسول اللہ کی زبانی میں. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک اور علم پیدا ہوا جس کو کہتے ہیں حدیث. تو رسول اللہ کی تمام باتیں, جو بھی آپ نے کہا, جو بھی آپ نے کیا, جب بھی آپ بولے, وہ سب حدیث میں ریکارڈ کیا گیا. حدیثوں کی تعداد تقریباً 50,000 ہے. تو وہ کیا ہے, وہ رسول اللہ کی زندگی کا ریکارڈ ہے. جو ریولیشن آیا اللہ کی طرف سے, اس کا ریکارڈ ہے قرآن. اور رسول اللہ نے جو کر کے دکھایا اپنی زندگی سے, اس کا ریکارڈ ہے حدیث. تو قرآن میں ہے کہ نحنو نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون, یعنی ہم نے بھیجا ہے یہ کتاب قرآن اور ہم اس کو ضرور محفوظ رکھیں گے. تو قرآن ایک طرف اللہ تعالی نے ذمہ داری لے لی قرآن کی حفاظت کی, اور دوسری طرف حدیث قرآن میں ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو رسول اللہ کا اسوہ جو تھا, آپ جو لائف تھی, آپ کی زندگی کے جو نمونے تھے, وہ سب حدیث میں جمع ہوتے رہے. تو ساری حدیثیں لکھی گئیں, اس کو کہتے ہیں حدیثوں کی تدوین, حدیثوں کو مدون کرنا. یہ کون لوگ تھے؟ یہ ایک نئی جنریشن تھی ہسٹورینس کی, جنہوں نے ایک طرف رسول اللہ کی وحی کو لکھا, دوسری طرف رسول اللہ کے اپنے باتوں کو لکھا. تو دونوں چیزوں کا ریکارڈ بن گیا, یعنی کتاب کا بھی اور رسول اللہ کے نمونے کا بھی. تو اللہ تعالیٰ کا مطلوب تھا کہ دو چیزوں کا آتھینٹک ریکارڈ تاریخ میں محفوظ ہو جائے, یعنی ایک کتاب کا, دوسرے اسوہ کا, یعنی ماڈل کا, پیغمبر کا ماڈل, پریکٹیکل ماڈل. تو آئیڈیالوجیکل سینس میں قرآن وہ سورس ہے اللہ کی ہدایت کو جاننے کا, اور پریکٹیکل سینس میں سورس ہے حدیث, جس سے ہم رسول اللہ کے ماڈل کو جانتے ہیں. تو یہ دو چیز اللہ کے خصوصی انتظام کے تحت ریکارڈ ہو گئی, اور وہ آج تک ریکارڈ ہے. یہ وہ ایک برٹش اسکالر تھا, اس کا نام ہے ولیم مور نے ایک کتاب لکھی ہے لائف آف پرافٹ محمد. اس میں اس نے لکھا ہے کہ یہ جو قرآن ہے جو محمد نے پیش کیا, تو قرآن واحد کتاب ہے دیگر تمام مذہبی کتابوں میں جس کا ٹیکسٹ, جس کا متن آج بھی پوری طرح محفوظ ہے. آپ جانتے ہیں کہ 1400 سال بیت گئے قرآن کو اترے ہوئے, تو کوئی بھی کتاب جو 1400 سال جس میں بیت گئے ہوں, اس کا ٹیکسٹ آج محفوظ نہیں ہے. کیونکہ پرنٹنگ پریس پہلے کا زمانہ تھا, وہ تو کوئی چیز محفوظ رہتی نہیں تھی. تو ولیم مور نے بہت ہی, یعنی اور یہ ولیم مور کی بات نہیں ہے, بہت سے اسکالر نے اس کو مانا ہے, جنہوں نے اس کی تحقیق کی ہے کہ قرآن کا جو ٹیکسٹ ہے وہ پوری طریقے سے محفوظ ہے. تو اس میں اس نے لکھا ہے کہ قرآن کے بارے میں ہوز ٹیکسٹ ہیز ریمینڈ ٹوٹلی پیور, اس کا ٹیکسٹ پوری طریقے سے آج بھی ویسے کہ ویسے جیسا کہ اس وقت تھا. تو دو چیزیں میں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب تھا کہ اللہ کی گائیڈنس کا آتھینٹک ورژن ہسٹری میں ریکارڈ ہو جائے, ایک قرآن کی شکل میں, دوسرے رسول اللہ کے ماڈل کی شکل میں. اگر آپ کو آئیڈیولوجیکل سینس میں جاننا ہے کہ اللہ کی گائیڈنس کیا ہے تو قرآن کو پڑھیے, اگر آپ اس کا نمونہ دیکھنا ہے تو پیغمبر کو دیکھیے. تو دونوں چیزیں پوری طریقے سے پرزرو ہو گئیں اور ایک ان کا آتھینٹک ورژن تیار ہو گیا. تو پچھلے زمانے میں چونکہ ہسٹورین جو تھے وہ اس طرح کی چیزوں کو لکھتے نہیں تھے, بادشاہوں کی باتیں لکھتے تھے, اس سے اس کی ہسٹری نہیں بنتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کے لیے انتظام کیا عرب میں کہ پوری ایک جنریشن تیار کی جن کو میں کہتا ہوں کہ ہسٹورینس کی جنریشن, انہوں نے یہ سب کام کر ڈالا. تو یہ کام صحابہ کے زمانے میں ہوا, پھر تابعین زمانے میں ہوا, پھر تبا تابعین زمانے میں ہوا, یہاں تک کہ پریس کا دور آ گیا. تو پریس کے دور میں وہ چیزیں چھپ چھپ کر لائبریری میں موجود ہو گئی. ایک بات یہ ہے اب میں آپ کو قرآن کی ایک اور آیت کی طرف لے چلتا ہوں. قرآن میں ایک آیت تین جگہ آئی ہے, یعنی سورہ التوبہ میں, سورہ الفتح میں اور سورہ الصف میں. وہ یہ ہے کہ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اور دو جگہ ایک اور آیت اس میں شامل ہے کہ يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويابى الله ان يتم نوره ويابى الله الا ان يتم نوره ولو كره المشركون. دیکھیے اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ رسول پیغمبر اسلام کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں دی, ہدا اور دین. ہدا اور دین دو چیزوں کے ساتھ بھیجا. لیکن اس آیت میں اگلا جو حصہ ہے وہاں پر ایک چیز کی لفظ بدل گیا ہے, یعنی ہو لذی ارسل رسول بالہدا و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تو دین کے معنی میں اظہار مطلوب تھا, ہدا کے لیے وہ لفظ نہیں بولا گیا. یہ فرق بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ تینوں جگہ یہ لفظ کہ اس کا اظہار معنی غلبہ, کہ تاکہ اللہ غالب کر دے, تاکہ اللہ غالب کر دے. تو غالب کرنے کا معاملہ دین کے لیے آیا ہے, ہدا کے لیے نہیں آیا ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. تو اللہ نے بھیجا پیغمبر کو ہدا کے ساتھ, یعنی ہدایت کے ساتھ, گائیڈنس کے ساتھ اور دین کے ساتھ, تاکہ دین کو غالب کر دے تمام دوسرے دینوں پر. یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ دین کے معاملے میں ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کے معاملے میں یہ ہے کہ وہ غالب ہو, ایک واقعہ بنے, صرف کہانی سننے کی حد تک نہ رہے وہ. تو ہم کو اس کی ایسا انٹرپریشن دینا ہوگا, ایسا اس کی تعبیر کرنی ہوگی جس میں کہ واقعتاً وہ بالفعل ہو گیا ہو, یعنی پریکٹیکلی وہ غالب ہوا ہو, پریکٹیکلی وہ نافذ ہوا ہو, وہ لینا پڑے گا. تو جو لوگ اس کے معنی لیتے ہیں اسلامی نظام, اسلامی قانون, تو اسلامی نظام, اسلامی قانون تو کبھی نافذ نہیں ہوا پورے معنوں میں, نہ رسول اللہ کے زمانے میں, نہ خلافت کے زمانے میں. کبھی بھی جس چیز کو ہم کہتے ہیں نظام, اس معنی میں جس چیز کو ہم حکومت الہیہ, اس معنی میں ساری دنیا میں کیا مکہ مدینہ بھی نہیں ہوا وہ. تو اس کو معنی کہ اللہ کا یہ جو ٹارگیٹ تھا وہ پورا ہی نہیں ہوا. تو ہم کو ایسا اس کی تعبیر کرنی پڑے گی جس میں کہ اللہ کا نشانہ پورا ہوا ہو, اللہ کا ٹارگیٹ پورا ہوا ہو. اس پر غور کرتے ہوئے میرے سامنے یہ بات آتی ہے کہ پرافٹ آف اسلام کا مشن تھا ٹو فولڈ مشن تھا. پرافٹ آف اسلام کا مشن تھا ٹو فولڈ مشن تھا. ایک مشن, ایک پہلو جو تھا ہدا کا پہلو تھا. ہدا کے پہلو سے صرف یہ مطلوب تھا کہ آتھینٹک ورژن جو ہے وہ پرزرو ہو جائے. ہدا کا مطلب ہے گائیڈنس, یعنی گائیڈنس, ڈیوائن گائیڈنس کا جو آتھینٹک ورژن ہے وہ پرزرو ہو جائے, کہ کوئی بھی انسان اگر جاننا چاہے کہ اللہ کا گائیڈنس کیا ہے تو وہ دیکھ کر جان لے. تو یہاں پر جو مطلوب تھا ہدا کے معاملے میں وہ صرف یہ تھا کہ وہ پرزرو ہو جائے. تو چنانچہ قرآن اور حدیث پرزرو ہو گئے, محفوظ ہو گئے. تو ہدا سے مراد ہے قرآن اور حدیث, یا اس کو قائم کرنا نافذ کرنا مراد نہیں ہے. کیونکہ جب یہ آپ لیں اگر تو آپ ثابت کرنا پڑے گا کب نافذ ہوا, وہ کبھی بھی نافذ نہیں ہوا. میں نے اپنی کتاب میں بات دکھائی ہے کہ جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی وہاں نظام قائم ہو گیا تھا, حکومت قائم ہو گئی تھی اسلامی, وہ تو کبھی ہوا ہی نہیں. یہ ایک فرضی بات ہے. تو دونوں کو الگ کرنا پڑے گا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہدا سے مراد ہے یعنی ڈیوائن گائیڈنس کا پرزرو ہو جانا ہمیشہ کے لیے, تاکہ جب بھی کوئی انسان جاننا چاہے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے تو وہ دیکھ کے جان سکے. وہ ہے قرآن و حدیث. اب دیکھیے کہ دین سے کیا مطلب ہے, جس کو کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا کہ اس کو غالب ہونا ہے, اس کو غلبہ تک پہنچانا ہے. تو یہاں دین سے مراد ریلیجن نہیں ہے. اس پر میں نے غور کرتے ہوئے سمجھا ہے کہ دین سے مراد ریلیجن نہیں ہے, بلکہ دین سے مراد ہے حالت فطری. دیکھیے ایک اور آیت ہے, اس سے اس میں مدد ملتی ہے سمجھنے میں. اف غیر دین اللہ یبغون ولو اسلم من فی السماوات والارض طوعا کرہا ولہ یرجعون. کیا وہ چاہتے ہیں اللہ کے دین کے ساتھ کوئی اور دین, حالانکہ سارے زمین آسمان اسی کا دین قائم ہے. تو ظاہر ہے کہ سارے زمین آسمان میں اسلام تو قائم ہے نہیں, اسلام میں قانون نافذ نہیں ہے. وہ حالت فطری, نیچرل لا. وہ کیا ہے, اللہ تعالی نے جو پیدا کیا ہے انسان کو تو پیدا کیا ہے قرآن کے مطابق. دنیا میں آزادی دے کر ان کو ٹیسٹ لیا جا رہا ہے, کون آزادی کو مس یوز کرتا ہے, کون آزادی کو ٹھیک یوز کرتا ہے, اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. تو خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. انسان پیدا کیا گیا دنیا میں آزادی کے ساتھ, آزادی جو ہے ٹیسٹ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں کہ کون اپنی آزادی کو مس یوز کرتا ہے, کون اس کا پراپر یوز کرتا ہے. اس کے لیے آزادی دی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ یہ آزادی برقرار رکھے, اس آزادی کو کوئی ابالش نہ کرے, آزادی کو کوئی ختم نہ کرے. تو یہ جو آیت ہے, آیت کا جو دوسرا حصہ ہے, اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا یہ جو نام فطری ہے اس کو دوبارہ قائم کیا جائے تاریخ میں. اب آپ دیکھیے کہ کیا صورتحال تھی رسول اللہ کے زمانے میں. رسول اللہ کے زمانے میں ہزاروں سال سے کنگ شپ کا زمانہ چل رہا تھا. کنگ شپ کا زمانہ چل رہا تھا. کنگ شپ کے زمانے میں سارا پاور ایک بادشاہ کے ہاتھ میں, سارا حکم بادشاہ کا, یعنی بادشاہ جو قید ہے وہی قانون ہے. عام انسان کو کوئی آزادی نہیں تھی. اس کے معنی کہ جو دین فطری تھا اس کو ختم کر رکھا تھا انہوں نے. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگ آزادی رہے, تاکہ جانچا جائے کہ کس نے آزادی کو مس یوز کیا, کس نے اس کو پراپر یوز کیا. تو دیکھا کیسے جائے گا جب آپ آزادی کو ابالش کر دیں. تو کنگ شپ کا جو نظام تھا ہزاروں سال سے, اس میں اللہ تعالیٰ کے نظام فطری کو انہوں نے ابالش کر رکھا تھا, اس کو ختم کرنا تھا. اس بات کو ایک ہسٹورین نے بہت اچھی طرح سے سمجھا اور لکھا ہے. یہ ہسٹورین تھا ہنری پرین, وہ بیلجیم میں پیدا ہوا اور اس کی کتابیں فرینچ زبان میں ہیں. تو اس نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں, یعنی پیغمبر اسلام کے زمانے تک جو حالت تھی وہی تھی, کہ اس کے الفاظ ہیں منارکیکل ایبسلوٹزم قائم ہو گیا تھا دنیا میں. منارکیکل ایبسلوٹزم یعنی مطلق شہنشاہیت, مطلق شہنشاہیت, منارکیکل ایبسلوٹزم. اس کو ختم کیا محمد نے اور پیروں نے, یہ کہتا ہے وہ ہنری پرین. اس نے بہت زبردست طور پر اس کا اعتراف کیا ہے. اس نے لکھا ہے کہ اس کا بتاتے ہوئے بات, اسلام چینج دا فیس آف دا گلوب, دا ٹریڈیشنل آرڈر آف ہسٹری واز اوور تھرون. یہ کیسے ہوا؟ یہ ایسے ہوا کہ رسول اللہ نے اور آپ کے پیروں نے یہ جو مورٹیکل ابسلوٹزم اس کو ختم کیا. اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ دو بڑے امپائر قائم تھے سیون سینچری میں, جو چلے آ رہے تھے بہت پہلے سے. ایک تھا ساسانید امپائر, ایک تھا بیزنطین امپائر جو رومن امپائر کا ایسٹرن پارٹ تھا. تو یہ جو دو امپائر تھے, اس زمانے کا جو نظام جو چلا رہا تھا یعنی منافقل ایبسلوٹزم کا, اس کے یہ کھمب تھے, اس کے پلرس تھے, پلرس اس کے پلرس تھے. تو یہ دونوں اسی ایریا میں تھے, یعنی ایشیا اور افریقہ کے ایریا میں. تو اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا کہ یہ پلرس توڑے جائیں تاکہ یہ دور ختم ہو, یعنی موقعکل ایبسلوٹزم ختم ہو, کنگشپ ختم ہو, ایک نیا دور شروع ہو جس میں انسان آزاد رہے. یعنی یہ ڈسپوٹزم یا مناکیکل ایبسلوٹزم یا بادشاہت, یہ اللہ کے کریشن پلان کے خلاف تھا. اللہ کا کریشن پلان ہے, اس میں ہر انسان کو آزادی رہے تاکہ دیکھا جائے کس نے کیا کیا, کس نے کیا کیا, کس نے آزادی کو مس یوز کیا, کس نے آزادی کو پراپر یوز کیا, تاکہ آخرت میں انسان کے لیے فیصلہ کیا جائے کہ کون جنت قابل ہے, کون جنت قابل نہیں ہے, اس کا فیصلہ کیا جائے. تو یہ لوگ جو تھے یعنی بادشاہ لوگ, اللہ کے نظام فطری کو انہوں نے بدل رکھا تھا, بدل رہا تھا, انسان کو آزادی حاصل نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ کا مطلوب تھا کہ اس سسٹم کو توڑ دیا جائے. اس کے بارے میں اگر آپ بائبل کو پڑھیں تو بائبل میں اس کی پریڈکشن موجود تھا, اس کی پیشین گوئی موجود تھی. آپ حبقوق کو پڑھیے, بائبل کا حبقوق, ایک اسرائیلی پیغمبر تھے. تو ان کی جو بک ہے بائبل میں, اس کو کہتے ہیں حبقوق. تو اس میں ایک پیشین گوئی ان الفاظ میں آئی ہے کہ وہ آیا, وہ اٹھا, اس نے دیکھا اور قومیں پرگدا ہو گئیں, چٹانیں چور چور ہو گئیں, پہاڑ ریزر ریزر ہو گئے. ایک ابدی طور پر اس نے ایک نیا دنیا میں دور قائم کیا. تو یہ کون ہے جس نے ایسا کیا؟ تو اگر سے بائبل کے جو مورخین ہیں وہ نہیں مانتے رسول اللہ کو, لیکن اگر آپ مطالعہ کریں تو یہ الفاظ صرف چسپاں ہوتے ہیں رسول اللہ کے اوپر, آپ کے اصحاب کے اوپر. اس میں ایک جملہ میں آپ کو بتاتا ہوں, ایور لاسٹنگ ماؤنٹینس ویئر اسکیٹرڈ, جو ایک چیپٹر ہے اس کا ایک ورڈ ہے, ایور لاسٹنگ ماؤنٹینس ویئر اسکیٹرڈ. تو یہ کس نے کیا؟ یہ دیکھیں, یہاں پر جو چٹان کا ورڈ ہے, جو ماؤنٹین کا ورڈ ہے, یہ اسی کے لیے ہے. یعنی جو امپیریلزم تھا, جو بادشاہت تھی, جو منارکیکل جو ایبسلوٹزم تھا, اسی کے لیے ہے. یعنی پولیٹیکل چٹانیں, اسے براد پولیٹیکل چٹانیں, پولیٹیکل ماؤنٹین. تو ساتویں صدی میں پیغمبر اسلام کے جو پیرو تھے ان کا ٹکراؤ ہوا ان لوگوں سے, یعنی ساسانی امپائر سے بازنطین امپائر سے, اور 50 سال کے اندر اندر ان کا خاتمہ ہو گیا. تب جا کر یہ ہوا کہ دنیا میں آزادی آئی. دیکھیے یہ فریڈم جس کو ہم کہتے ہیں, آج کل کے مسلمان جس کو سمجھتے نہیں, جو ادھر ادھر شور غل کر رہے ہیں کہ فریڈم اسپیچ کو ختم کرو, فریڈم تو اللہ تعالی نے دنیا میں پیدا دی ہے انسان کو, آپ کیسے ختم کریں گے؟ یعنی مسلمان شور غل کر رہے ہیں 800 سال سے کہ رسول اللہ کے خلاف گستاخی نہ کیے, اور لیکن وہ ناکام ہے, ناکام ہے. جو لوگ انہیں نتیجے کو لے کر سوچنا چاہیے کہ کیوں ہم ناکام ہیں. اگر یہ مطلوب ہے کہ پیغمبر کے خلاف کوئی شان میں کوئی گستاخی نہ کرے تو کیوں گستاخیاں بڑھتی چلی جا رہی؟ 800 سال پہلے ابن تیمیہ نے کتاب لکھی تھی اسارب المسول اور اشاطب الرسول, جو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے اس کو گردن مار دو. اس وقت جب یعنی ایک انسان نے ایسا کیا تھا, اس پر انہوں نے کتاب لکھی تھی. آج جب پورا پورا دور ختم کر رہا ہے, آج پورا پورا دور رسول اللہ شان گستاخی کر رہا ہے, یعنی 1000 ٹائم بڑھ گئی ہے گستاخی. تو یہ کیا ہے؟ مسلمان اللہ کے قانون کے خلاف لڑ رہے ہیں. اللہ نے انسان کو آزادی دی ہے, فریڈم آف ایکسپریشن اللہ کی دی ہوئی چیز ہے, اور جب بھی کوئی فریڈم کو ختم کرتا ہے تو خدا اس کو توڑ دیتا ہے. کوئی بھی بادشاہ, کوئی بھی سسٹم ایسا اگر دنیا بنا جاتا ہے جو انسان کے فریڈم کو ختم کرے تو خدا اس کو توڑ دیتا ہے. اس کی ایک مثال تھی پہلے زمانے کی, ساسانیڈ امپائر کو توڑا گیا, بیزنطین امپائر کو توڑا گیا, رومن امپائر کو توڑا گیا, کیونکہ ان لوگوں نے انسان کی آزادی کو ختم کر رکھا تھا. اس کے بعد جب یہ کمیونزم آیا اور یہ کمیونسٹ اسٹیٹ بنی ایک رشیا میں اور ایک پورے علاقے میں, وہاں بھی انسان کی آزادی کو انہوں نے ختم کر دیا تھا, اس کو بھی خدا نے توڑ دیا. اس بارے اللہ نے استعمال کیا امریکہ کو. اس وقت اللہ نے استعمال کیا تھا یعنی رسول اللہ کے پرموں کو. 7th century میں اللہ نے استعمال کیا, وہ دیٹ واز اے ڈیوائن آپریشن. وہ جو اس بعد میں ہوا 7th century میں, وہ ایک ڈیوائن آپریشن تھا. اللہ تعالی نے ایک آپریشن کیا جس کے نتیجے میں اس وقت جو امپائر قائم تھی, رومن امپائر, بیزنطین امپائر, ساسانی امپائر, اس کو اللہ تعالی نے اس کے خلاف ایک آپریشن کروایا. وہ آپریشن کروایا رسول اللہ کے پیرو کے ذریعے سے, اس کو ختم کر دیا. اس زمانے میں جو کمیونسٹ امپائر کھڑا ہوا جس میں انسان کی آزادی ختم کر دی تھی ان لوگوں نے, تو امریکہ کو اللہ نے استعمال کیا, اس کو توڑ دیا 75 سال کے بعد. تو دیکھیے, یاد رکھیے, آزادی جو ہے, آزادی اللہ کو مطلوب ہے. کیوں آزادی کیوں مطلوب ہے؟ اس کے دو بہت اہم سبب ہیں. دو, ایک تو یہ کہ اگر آزادی نہیں تو ٹرسٹ کس بات کا ہوگا؟ اگر انسان کو آزادی نہ ہو تو ٹرسٹ کس بات کا ہوگا؟ تو ایک ہے کہ ٹرسٹ کی حالت باقی رکھنے کے لیے انسان کو آزادی دے دی گئی ہے, وہ باقی رہی, کبھی اس کو آپ توڑ نہیں سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سی چیزیں پوٹینشیل طور پر رکھی تھی. پوٹینشیل یعنی اللہ تعالیٰ نے سواری کے لیے گھوڑے تو انیبل کی صورت میں دے دیے, لیکن کار اور ہوائی جہاز پوٹینشیل کے طور پر رکھ دیے اس دنیا میں. اس پر غور فرمائیے آپ کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں کچھ چیزوں کو اپنی طرف سے دے دیا کہ اس کو استعمال کرو, اس کو مثلا گھوڑا سواری کے لیے, تو سواری کے لیے ایک انیمل دے دیا کہ اس پر سواری کرو. لیکن اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا کہ انسان اسٹیم پاور کو دریافت کرے, انسان کار بنائے, انسان ہوائی جہاز بنائے, لیکن یہ تھا پوٹینشیل طور پر. وہ دریافت کرنے کے لیے ضروری تھی کہ آزادی ہو. جب تک آزادی نہ ہو تب تک اس پوٹینشیل کو انفولڈ نہیں کر سکتے, اس پوٹینشیل کو آپ ایکچولی بنا سکتے. تو ہزاروں سال سے یہ پوٹینشیل پڑا ہوا تھا, انفولڈ نہیں ہو رہا تھا. یعنی لوگ اونٹ پر سواری کرتے تھے, گھوڑے پر سواری کرتے تھے, خچر پر سواری کرتے تھے, جبکہ پوٹینشیلی سب کچھ موجود تھا اس زمین میں. یعنی کار بھی پوٹینشیلی موجود تھی, ہوائی جہاز موجود تھا، ٹیلی فون موجود تھا، سارا کمیونیکیشن موجود تھا پوٹینشیل سینس میں، لیکن وہ پڑا ہوا تھا انفولڈ، کیوں؟ اس کے لیے آزادی چاہیے تھی. تو جو امپائر تھی، جو کنگشپ تھی، وہ آزادی کی دشمن تھی، کیونکہ انہیں اپنے امپائر کو بچانے کے لیے ضروری تھا کہ لوگوں کو آزادی نہ ہو، لوگ بالکل سبجیکٹ بن کر رہے ہیں، سبجیکٹ راجا پرجا بن کر کے. تو جس کو کہتے ہیں پچھلا جو کلچر تھا وہ پرجا کلچر تھا، وہ سبجیکٹ کلچر تھا، وہ غلامی، وہ آزادی کلچر نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا کہ یہ دور ختم ہو، انسان کو دوبارہ آزادی ملے تاکہ اس کا ٹرسٹ لیا سکے، اور دوسری بات ایک چیزیں انفولڈ ہوں، چیزیں نکلیں. اگر یہ دور نہ آتا تو ہم آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں باتیں کر رہے ہیں، ساری دنیا کے لوگ سن رہے ہیں اس کو، یہ نہ ہوتا، کبھی نہ ہوتا، نہ بجلی ہوتی، نہ ٹیلی فون ہوتا، نہ الیکٹرانکس ہوتے، نہ کمپیوٹر ہوتا، نہ کار ہوتی، نہ ہوا جہاز ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا. یہ آزادی کے ذریعے سے یہ چیزیں آئی. اس کی تاریخ اگر آپ کو پڑھنا ہو تو آپ اس کی کتاب پڑھ لیجئے، ڈریپر کی کتاب جو ہے، کانفلکٹ بٹوین سائنس اینڈ ریلیجن. تو بہت زبردست ایک آپریشن ہوا اللہ تعالیٰ کا، تب اوقات ہو جائیں گے. اب آپ دیکھیے کہ تاریخ میں کس طرح سے یہ پروسیس جاری ہوا. دو باتوں کا محاورہ دوں گا آپ کو. رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ کے ذریعے سے جو قرآن اترا تھا اس میں یہ آیت تھی کہ امرہم شورا بینہم، یعنی لوگ، یعنی اس میں وہی بات کہی گئی جو ہم کہتے ہیں ڈیموکریسی، یعنی ڈیموکریسی کے ذریعے باتیں طے ہوں، لوگوں کی رائے سے باتیں طے ہوں. اس آیت کا ترجمہ ہے کہ ان کا معاملہ مشورے سے طے ہوتا ہے، کنسلٹنسی سے طے ہوتا ہے، یعنی ڈیموکریٹک وے میں طے ہوتا ہے. تو رسول اللہ سے پہلے جو دور تھا اس میں ڈیموکریسی نہیں تھی، کنسلٹیشن نہیں تھا، بس ایک بادشاہ ہوتا تھا جو اس نے کہہ دیا وہی قانون ہے. رسول اللہ کے بعد جو نظام بنے، یعنی خلافت راشدہ بنی، امیت پیریڈ آیا، عبائد پیریڈ آیا، آٹمان امپائر بنا، خلافت آٹمان، عثمانی خلافت بنی، عباسی خلافت بنی، ان سب پہ اگرچہ ڈائناسٹی آ گئی تھی لیکن اس کے باوجود ڈیموکریسی موجود تھی اس میں. یعنی دیٹ واز اے ڈیموکریٹک خلافت، ڈیموکریٹک خلافت تھی، وہ کنگشپ نہیں تھی، وہ کنگشپ نہیں تھی. میں آپ کو دو مثال دیتا ہوں. حضرت عمر خلیفہ تھے، یعنی سیکنڈ خلیف تھے آپ خلافت راشدہ کے. حضرت عمر کے زمانے میں مصر میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک گھوڑ دوڑ ہوئی. اس گھوڑ دوڑ میں گورنر کا بیٹا تھا جو کہ عمرو بن العاص تھے گورنر، اس کے بیٹے نے حصہ لیا، اور ایک کاپٹک تھا یعنی قبطی جو مصر کا یعنی باشندہ تھا. تو ایسا ہوا کہ مصری باشندے کا جو گھوڑا تھا وہ آگے بڑھ گیا اور گورنر کے بیٹے کا گھوڑا پیچھے رہ گیا. تو گورنر کے بیٹے نے اس قبطی کو کوڑے سے مارا کہ تمہاری بجائے کہ تم اپنے گھوڑے کو مجھ سے آگے بڑھا دو، میں گورنر کا بیٹا ہوں. تو جو قبطی تھا اس نے کیا کیا، مصر سے چل کر وہ آیا مدینہ، مدینہ آیا، حضرت عمر سے شکایت کی کہ آپ کے گورنر کے بیٹے نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے. تو حضرت عمر جو خلیفہ تھے انہوں نے فوراً ایک آدمی بھیجا کہ مصر میں جا کے لاؤ اس کو، اس لڑکے کو لاؤ یہاں، اس کے باپ کو بھی لاؤ، یعنی گورنر اور ان کے بیٹے دونوں کو مدینہ لاؤ. تو ایک صحابی گئے اور وہاں انہوں نے دونوں کو لیا، ساتھ لے کر مدینہ آئے. جب مدینہ آ گئے دونوں تو حضرت عمر نے بلایا قبطی کو، اس کاپٹک کو، اس کو کوڑا دیا، تو کہا کہ مارو ان کے بیٹے کو، گورنر کے بیٹے کو مارو. وہ مارتا رہا یہاں تک کہ کہا کہ اب ہو گیا، اب میں نے بدلہ لے لیا اپنا. کہا کہ باپ کو بھی مارو. کیونکہ واللہ ما ضرب ھذا الا بسلطان، یعنی اپنے باپ کے زور پر اس نے تو کو مارا تھا. تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے باپ کو نہیں مارنا ہے، مجھے بیٹے سے میرا بدلہ پورا ہو گیا. یہ جو حضرت عمر نے کیا تھا اسی کا ریپرکشن ہے جو اس کی جو کتاب ہے روسو کی، یعنی جس کا نام ہے وہ سوشل جسٹس، وہ اسی سے شروع کرتا ہے. اسی کتاب سے حضرت عمر نے کہا تھا کہ حضرت عمر نے کہا تھا اس وقت یہ جملہ گورنر سے کہ اللہ نے لوگوں کو آزاد پیدا کیا تھا، تم نے کب سے ان کو غلام بنا لیا. حضرت عمر نے اس وقت کہا تھا کہ اللہ نے انسانوں کو آزاد پیدا کیا تھا، تم نے کب سے ان کو غلام بنا لیا. یہی چیز دیکھے روسو نے دہرائی ہے اپنی کتاب میں، اس کی کتاب جو ہے سوشل جسٹس کے، ہاں سوشل کنٹریکٹ، کتاب کا نام ہے سوشل کنٹریکٹ، کہ مین واز بورن فری بٹ آئی سی ہم ان چینز. یہ ہے وہ آواز جو ڈیموکریسی کی ہے، وہی آ کر اسی کلمنیشن تھا جو یورپ میں پورا ہوا. پھر ایک اور واقعہ میں عرض کروں گا کہ مسلم خلافت ڈیموکریٹک خلافت تھی، ہرگز وہ بادشاہی خلافت نہیں تھی. دیکھیں ہارون رشید جو ہے وہ عباسی پیریڈ کا پانچواں خلیفہ ہے جو بغداد میں رہتا تھا، پانچواں خلیفہ عباسی پیریڈ کا. تو ایک یہودی تھا وہاں بغداد میں، وہ اپنے کسی کام کے لیے آیا خلیفہ ہارون رشید کے پاس. تو ہارون رشید نے اس کا کام نہیں کیا. ایک سال تک وہ آتا رہا بار بار، لیکن اس نے کام نہیں کیا. پھر کیا ہوا کہ ایک دن جب بادشاہ نکلا اپنے محل سے، گیٹ پر سے نکلا، وہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا. تو جب گیٹ کے باہر آیا اور وہ ابھی اپنے گھوڑے پر تھا، سامنے اگر کھڑا ہوگا وہ یہودی، اس نے کہا کہ امیر المومنین اللہ سے ڈرو، اے امیر المومنین اللہ سے ڈرو. تو جب اسے یہ کہہ دیا کہ اے امیر اللہ سے ڈرو، تو ہارون رشید رو پڑا، وہ گھوڑے اتر پڑا، اسی وقت سجدے میں گر پڑا وہ. تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں، اس سے میں لے کر یہ کہتا ہوں کہ مسلم خلافت جو تھی وہ بادشاہی خلافت ہرگز نہیں تھی، اگرچہ اس میں ڈائناسٹی تھی، وہ ڈیموکریٹک خلافت تھی. فرق صرف یہ تھا کہ ڈیموکریسی میں جو چیک ہوتا ہے وہ ووٹرز کے ذریعے ہوتا، ووٹرز کے ذریعے، اور مسلم خلافت میں جو چیک تھا وہ اللہ کا خوف تھا. یعنی اللہ کا عقیدہ مسلم خلافت کو چیک کرتا تھا، کچھ کنٹرول کرتا تھا، اور ڈیموکریسی میں ووٹر کا ڈر چیک کرتا ہے کہ اگلے الیکشن میں ووٹر مجھے ووٹ نہیں دے گا، میں ہار جاؤں گا. تو یہ یعنی جو انقلاب رسول اللہ کے بعد جو انقلاب آیا، تو وہ اگرچہ ڈیموکریسی کا ورڈ یوز نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں، لیکن حقیقت وہ ڈیموکریسی تھا. تو ڈیموکریٹک پروسیس جاری ہوا ہے، یعنی مدینے میں جو انقلاب آیا تھا اور عرب میں جو انقلاب آیا تھا رسول اللہ کے زمانے میں، وہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے روپ میں چلتا رہا. یعنی امیہ پیریڈ، عباسی پیریڈ اور سارے جو مسلم حکومتیں قائم ہوئی، جن کو میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیموکریٹک خلافت تھی وہ. پھر پہنچا وہ یورپ تک، اور فرانس کا انقلاب جو 17ویں صدی میں آیا، ڈیموکریٹک انقلاب، وہ حقیقت اسی کلمنیشن تھا اسی کا. تو دیکھیے ایک ویو یہ تھی یعنی ڈیموکریٹک ویو یعنی آزادانہ نظام کی ویو, دوسری ویو تھی وہ سائنٹیفک ویو تھی. اسلام نے یہ کیا تھا کہ نیچر کو وہ کیا تھا یعنی اس کے ورشپ کے مقام سے ہٹایا تھا. آپ جانتے ہیں کہ پچھلا پورا زمانہ جو گزرا ہے تو انسان نیچر کو پوچھتا رہا ہے, یعنی سورج کو, چاند کو, دریا کو, پہاڑ کو, سمندر کو, اس کو معبود بنا ہوئے تھا وہ. تو اسلام نے ان کو ڈیوینٹی کا مقام سے ہٹایا اور یہ بتایا انسان کو کہ صرف خدا ہی جو ہے وہی گاڈ ہے, کوئی چیز گاڈ نہیں ہے, یہ سب چیزیں معبود نہیں ہیں بلکہ مخلوق ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ مزاج آیا جس کو ہم کہتے ہیں سائنٹیفک مزاج, یعنی نیچر کو ایکسپلور کرو, نیچر کو یعنی نیچر کو پوجنے کے بجائے نیچر کو ایکسپلور کرو, یہ مزاج پیدا ہوا. چنانچہ یہ اس مزاج کے تحت آپ وہ ایک دور پیدا ہوا جس کا آغاز ہوا بغداد میں, یعنی مسلم سائنس اس کو ہم کہتے ہیں. تو ایک مسلم سائنس وجود میں آئی جو بغداد میں اور قرطبہ میں شروع ہوئی, پھر دھیرے دھیرے وہ اسپین پہنچی. اسپین کے مسلمانوں نے یعنی عربوں نے بہت بڑا کام کیا اس زمانے میں سائنس کے میدان میں. ابھی میں گیا تھا ترکی تو وہاں پر استنبول میں ایک بہت بڑا میوزیم بنایا گیا ہے جس میں مسلمانوں کے اس دور میں جو مسلمانوں نے سائنس میں ترقیاں کی تھی اس کے سب نمونے وہاں رکھے ہوئے ہیں. تو عربوں نے گویا قرآن سے انسپائر ہو کر کے سائنس کا دور پیدا کیا اور وہ دور پھر یعنی ایک پروسیس یورپ میں چلتے ہوئے پہنچا یورپ میں. آپ جانتے ہیں کہ اسپین میں جو مورش امپائر تھی, مورش جو رولرس تھے, ان کا خاتمہ ہوا 15ویں صدی میں. 15ویں صدی کے بعد 16ویں صدی میں آ کر کے وہ دور اس کا وہاں پر شروع ہوا دوبارہ. یعنی سائنس کے ارتقاء کا جو دور شروع ہوا تھا مسلم حکومت کے زمانے میں مسلم ملکوں میں, جب اسپین میں سلطنت ختم ہوئی 15ویں صدی میں, تو 16ویں صدی میں آ کر کے یہاں وہ دھارا یہاں پہنچا, وہ دھارا یورپ پہنچا, پھر یہاں ترقی ہوئی. تو یورپ میں جو سائنسی ترقی ہوئی ہے وہ گیا کہ عربوں کی سائنسی ترقی کلمیشن ہے. اس کا اعتراف بڑے اسکالرس نے کیا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے ایک بریفالٹ ایک اسکالر ہے, بریفالٹ, اس نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ بٹ فار دی عربس ویسٹرن سیولائزیشن نیور وڈ نیور ہیو ایریزن ایٹ آل, بٹ فار دی عربس ویسٹرن انڈسٹریل سیولائزیشن وڈ نیور ہیو ایریزن ایٹ آل. کہ عربوں نے جو سائنس میں ارتقا, سائنس میں جو کام کیا, وہ کام اگر نہ ملا ہوتا یورپ والوں کو تو پھر یورپ میں بھی سائنسی انقلاب نہ آتا, یہاں انڈسٹریل ریولوشن نہ آتا. تو اب آپ ان آیتوں کو لے کر غور فرمائیے جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام دیا گیا تھا وہ یہ تھا, ایک طرف ہدا ان ڈیوائن گائیڈنس کو پرزرو کر دیں, اس کا آتھینٹک ورژن دنیا میں موجود ہو جائے, وہ قرآن اور سنت کی شکل میں موجود ہو گیا. وہ ایک پیسفل کام تھا, آئیڈیولوجیکل کام تھا, اس کا پالٹی سے کوئی مطلب نہیں تھا. اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ اللہ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے تو اللہ کے نقش تخلیق کیا ہے, اللہ کا کریشن پلان کیا ہے, اللہ کی اسکیم آف تھنگس کیا ہے, اس کو جاننے کے لیے ایک آتھینٹک سورس ہو. وہ رسول اللہ کے ذریعے سے قرآن حدیث شکل میں محفوظ ہو گیا جس کو ہم ہدا کہتے ہیں. اب جو دوسری چیز تھی دین, تو دین کے معنی تھا کہ اس حالت فطری کا قائم ہو جانا جس پر اللہ نے تخلیق کیا ہے دنیا کو, وہ حالت فطری یہی ہے دنیا میں آزادی آ جائے. تو امپائر کو ختم کر کے اس آزادی کا دور شروع کیا گیا. اس کا یہ, یہ, یہ کوئی ریلیجس بات نہیں تھی. اسی کو میں کہتا ہوں کہ یہ, یہ تھا یعنی سپورٹنگ ایلیمنٹ, مذہب کے لیے تائیدی عنصر کی حیثیت اس کی تھی. مذہب تو وہی ہے, قرآن و حدیث شکل میں جو چیز ہے وہی مذہب ہے, اصل مذہب وہی ہے. اور یہ جو ہے کہ جو دنیا میں آزادی لائی گئی, آزادی لانے کے بعد پھر سائنس کا دور آیا اور پھر ساری چیزیں دریافت ہوئیں اور یہ ساری چیزیں جو کمیونیکیشن جس کو ہم کہتے ہیں وجود میں آئیں, اور ہم آپ اس پوزیشن میں ہو گئے کہ ہم سچائی کے پیغام کو شاید دنیا پہنچا سکیں, ہم یہاں بولیں اور شاید دنیا میں لوگ اس کی آواز کو سنیں. یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ یہ ایک ہزار سالہ پروسیس کے ذریعے ممکن ہوا. تو اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا کہ ایک طرف یہ کام ہو کہ اللہ کی جو گائیڈنس ہے وہ اپنی پیور شکل میں محفوظ ہو جائے, کہ جو اللہ کا بندہ چاہے جاننا کہ اللہ کی مرضی کیا ہے وہ اس کو پڑھ کر جان لے. یہ ایک پیسفل کام تھا, ایک نان پولیٹیکل کام تھا, اس کا کوئی تعلق پالیٹکس سے نہیں تھا. وہ صرف یہ ہے کہ آدمی اپنی آزادی کو کس طرح استعمال کرے اس کو جاننے کے لیے اس کو ایک آتھینٹک ٹیکس مل جائے. یہ تھا. دوسری چیز تھی وہ تھی سپورٹنگ ایلیمنٹ, جس کو میں نے کہا کہ یہ جو چیز ہے اس کے لیے کچھ سپورٹ کرنے والی چیزیں چاہیے. وہ کیا؟ دنیا میں آزادی ہو, دنیا میں سائنسی ترقی ہو, دنیا میں کمیونیکیشن ہو, دنیا میں موبلٹی ہو, دنیا میں یہ ممکن ہو کہ ہم پرنٹنگ پریس آئے, ساری وہ چیزیں وجود میں آئیں جس کو لے کر کے ہم اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچا سکیں پیسفل طریقے سے. تو یہ ہے سپورٹنگ ایلیمنٹ. تو وہ جو آیت ہے قرآن مجید کی, اس آیت میں خدا سے مراد ہے آتھینٹک ورژن آف ڈیوائن گائیڈنس کا پریزرو ہو جانا, یہ مراد ہے. اور وہ جو اظہار دین جسے کہا گیا ہے, اظہار دین سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں وہ طاقتیں ختم ہوں جنہوں نے آزادی کو ابالش کر رکھا ہے, تاکہ انسان آزادانہ ماحول میں سوچے, آزادانہ ماحول میں اپنا ٹیسٹ دے سکے, اور پھر آزادانہ ماحول میں نیچر کی انفولڈنگ ہو اور ساری باتیں انسان جانتا جان سکے. اب دیکھیں کہ آج کل جو مسلمان شورغل کر رہے ہیں مختلف ایشوز کو لے کر کے, اور آج کل تو وہ ایشو بنا ہوا ہے کہ انوسنس آف مسلم والی جو فلم ہے اس کو لے کر کے ساری دنیا ہنگامہ ہے. ساری دنیا مسلمان ہنگامہ کر رہے ہیں کہ ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں چاہیے, ہماری آزادی نہیں چاہیے. جس آزادی سے ہمارے پیغمبر کو گستاخی کی جاتی ہو ہمیں آزادی نہیں چاہیے. یہ بالکل ہی یعنی میں اس کو کہوں کہ ریڈیکولسلی رانگ ہے. یہ مذہب کے کس حد تک غلط ہے. مسلمانوں کو جو اسٹینڈ ہے یہ دیٹ از ریڈیکولسلی رانگ اسٹینڈ. مذہب کا کس حد تک غلط اسٹینڈ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی اسکیم کے خلاف ہے. مسلمانوں کی یہ اسٹینڈ اللہ کی اسکیم کے خلاف ہے. دیکھیں جب آزادی آئے گی تو کوئی مس یوز بھی کرے گا. تو یہ جو جس کو مسلمان کہہ رہے ہیں کہ آخری رسول, وہ کیا ہے؟ وہ آزادی کو مس یوز کرنا ہے. وہ بھی ہوگا, وہ بھی ہوگا. اللہ تعالی یہ نہیں کرنے والا ہے کہ آزادی کو ابالش کر دے صرف اس لیے کہ لوگ مس یوز کریں گے. یہ نہیں کرنے والا اللہ تعالیٰ. قیامت سے پہلے مس یوز کرتا ہے تو کوئی کرے, کوئی پراپر یوز کرتا ہے تو ٹھیک ہے. تو کوئی اگر مس یوز کر رہا ہے تو اللہ کی دی ہوئی آزادی کے بنا پر مس یوز کر رہا ہے. تو جس چیز کو مسلمان کہتے ہیں رسول اللہ کے شان میں گستاخی, وہ گستاخی نہیں ہے, وہ آزادی کا مس یوز کرنا ہے. اور جو اللہ کے کسی پلان کی وجہ سے, کسی اور وجہ سے نہیں ہے, اس میں نہ کوئی کانسپریسی ہے, نہ کوئی سازش ہے, نہ کوئی دشمنی ہے کسی کی, یہ سب کچھ بھی نہیں. یہ جو مسلمان سمجھتے ہیں کہ سازشیں ہو رہی ہیں, دشمنیاں ہو رہی ہیں, اسلام کو مٹانے کی منصوبے بن رہی ہیں, سب بالکل غلط بات ہے. یہ سب بالکل غلط بات ہے. سارے مسلمان ایک بلین مسلمان مل کر کوشش کریں تب بھی وہ خدا کے اسکیم کو ختم نہیں کر سکتے, جیسا کہ اب تک ختم نہیں کر سکے. یو کین ناٹ ابالش دا فریڈم, یہ اسے امپاسبل ہے. جب آپ فریڈم کو ابالش نہیں کر سکتے تو مشوز بھی باقی رہے گا. تو آپ کو چاہیے کہ یہ آپشن غلط لے رکھا ہے آپ نے, کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ مس یوز نہ کریں. نہیں, ان کو مس یوز کرنا ہے تو کرنے دیجیے. آپ تبلیغ کیجیے, دعوت پہنچائیے, ان کو اسلام کی باتیں پہنچائیے. ابھی دیکھیں ہمارے ساتھی گئے تھے جرمنی, وہاں کے بک فیئر میں, تو لٹریچر لے کر کے وہاں جتنے لوگ ملے سب نے بہت ہی اس کو پسند کیا کہ پیسفل ورژن اسلام کا جو ہے یہ تو ہم چاہتے ہیں. تو لوگوں کے نظر نئی سوچ آئی, لوگوں کو نیا ڈھنگ سے سوچنے کا موقع ملا. تو کرنے کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ یہ چاہیں کہ لوگ مس یوز نہ کریں. کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ اسلام کا پیغام پہنچائیے, اللہ کی جو آپ کے پاس دعوت ہے اس کو پہنچائیے, جو اللہ کلام ہے اس کو پہنچائیے, قرآن کو ہر زبان میں ترجمہ کر کے پہنچائیے. عربی زبان تو سب لوگ سمجھ سکتے, یہ ممکن نہیں کہ سب لوگ عربی پڑھیں. تو آپ کو ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ انہیں پہنچانا چاہیے تاکہ جانے کہ اللہ کیا چاہتا ہے آپ سے. تو یہ غلط آپشن مسلمانوں نے رکھا, یہ آپشن غلط ہے. کیا آپ مس یوز آف فریڈم کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, آپ کا آپشن یہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی گائیڈنس فراہم کریں ہر زبان میں, لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے. تو قرآن کے پہنچائیں, رسول اللہ کی سیرت کو پہنچائیں, حدیث کو پہنچائیں, اسلامی لٹریچر کو پہنچائیں. یہ ہے. تو بیسک بات یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں جو ہم نے خود نہیں بنایا. اس دنیا کو ہم نے کریٹ نہیں کیا ہے. اگر ہم چاہیں کہ دنیا کو اپنے مرضی کے مطابق چلائیں تو امپاسبل ہے. خدا چلے, دنیا چلے گی اس نقشے پر جو خدا نے اس کو بنایا. ہمارے نقشے پر نہیں چل سکتی دنیا. تو اللہ نے دنیا والوں کو آزادی دی ہے, وہ آزادی باقی رہے گی قیامت تک. وہ مس یوز کریں گے تب بھی خدا ان کو پکڑے گا نہیں قیامت سے پہلے. اللہ کی پکڑ قیامت میں ظاہر ہوگی. تو مسلمانوں کو صحیح آپشن یہ ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام کریں بجائے اس کے کہ پروٹیسٹ کریں. پروٹیسٹ غلط آپشن ہے, دعوت صحیح آپشن ہے. سارا خلاصہ بری بات کا یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں نے ساری دنیا میں جو آپشن لے رکھا ہے وہ پروٹیسٹ کا آپشن ہے. وہ آپشن ہے ہی نہیں, اس کی کوئی فیزیبلٹی نہیں ہے, وہ ورک نہیں کرے گا. وہ تو ہمیں جو آپشن لینا ہے وہ دعوت کا آپشن ہے, یعنی اللہ کی بات کو انسانوں تک پہنچانا. یہ آپشن ہمیں لینا ہے. تو اپنے آپشن کو درست کیجئے بجائے کہ دوسروں کو آپ کہیں کہ تم درست کرو. دوسرا نہیں کرنے والا ہے. دوسرا تو اللہ کی دی ہوئی آزادی کو استعمال کرے گا, چاہے غلط یا صحیح. اللہ چھین سکتا ہے تو چلا چھین سکتا ہے, لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ قیامت سے پہلے کسی کا آزادی نہیں چھینے گا. قیامت سے پہلے اللہ کسی کی آزادی نہیں چھیننے والا ہے. تو آپ کیسے چھین سکتے ہیں؟ تو یہ اللہ کے ڈومین میں داخل ہونا چاہتے ہیں یہ لوگ, جو چاہتے ہیں کہ لوگ آزادی کو اپنی پسند کے مطابق استعمال نہ کریں. آپ اللہ کے ڈومین میں داخل ہو گئے, جو ممکن نہیں. میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو صحیح راستہ دکھائے اور آخرت میں ہمیں زندہ تصیب کرے. اقول قولی حضا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.
اس موضوع پر علماء نے ایک دن بعد اپنے تاثرات بیان کیے ہیں.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مولانا.
فرمائیے مولانا. ہم تمام کال پر ہیں, سنڈے کا تاثر بیان کریں گے. مولانا سنڈے میں جو آپ نے کہا تھا کہ اقامت دین والے جتنے بھی ہیں وہ اظہار دین کا صحیح اظہار دین کی صحیح تعبیر نہیں کرتے مولانا. کل ہی بالکل واضح طور سے بات معلوم ہوئی مولانا کہ دین فطری حالت میں آ جانا تو یہ ہے اظہار دین. اور مولانا اس سے جتنے بھی لوگ سسٹم کو اسٹیبلش کرنے کی بات کرتے ہیں وہ آج تک کیوں ناکام ہے؟
اظہار دین کی جو آپ نے تفسیر کی اس سے کتنا اتفاق آپ کو
مولانا؟ بالکل کامل اتفاق ہے مولانا, یہ
اس سے ساری گرہیں کھل جاتی ہیں.
بالکل مولانا,
خدا کا معاملہ الگ, اظہار دین کا معاملہ الگ ہے.
جی
اور کون صاحب ہیں؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مولانا کل سنڈے لیکچر میں آپ نے فرمایا تھا کہ اظہار دین کا ایک پہلو یہ ہے کہ حالت فطری کی واپسی, یعنی آزادی رائے کی واپسی کا.
میں یہ ایک پہلے کا تھا, آپ اضافہ کر رہے ہیں, یہ واحد معنی یہی ہے. ایک پائے نہیں کہ جب بادشاہی والی بات بھی صحیح ہے.
میں وہ معنی میں کہہ رہا ہوں, آپ نے دو باتیں بتائی اس سلسلے میں, اظہار دین کے دو اجزاء بتائے تھے آپ نے. ایک ہے پریزرویشن آف اوتھینٹک ورژن, اور دوسرا حالت فطری کی واپسی. مانا آپ نے یہ جو حالت فطری کی واپسی جو ہے ایک خدا نے ایک پروسیس کی شکل میں کامل کر دی ہے اس دور میں.
بالکل,
گویا کہ یہ تو گویا کہ یہ کریشن پلان کا نقشہ ہے. اور خدا اپنے
آپ کنفیوژن میں ہیں آپ غالباً, کیونکہ خدا میں نے دو تقسیم کی تھی, اظہار دین میں نہیں. دو بات میں نے جو کہی تھی خدا کے معاملے میں, خدا کے معاملے کی ایک ہے قرآن کا محفوظ رہنا, دوسرا ماڈل کا محفوظ رہنا. اور اظہار دین میں ایک ہی بات کہی تھی کہ حالت فطری کا قائم ہو جانا. دو کو خدا سے جوڑی ہو, اظہار دین سے نہیں. بات کلیئر ہوئی آپ کو؟
ہاں مام, یہ اظہار دین کا معاملہ ہے, خدا کا معاملہ ہو اس سے ریزرویشن سے.
یعنی قائم وہ نافذ کرنا نہ خدا کے معاملے میں نہ اظہار دین کے معاملے میں, دونوں پیسفل کام ہیں. تو خدا جو ہے دو پہلو ہیں, ایک یعنی ٹیکسٹ جو ہے ٹیکسٹ پریزرو ہو جائے, تو جو ہے ماڈل جو ہے وہ پوری طریقے سے معلوم واقع بن جائے, یہ ہے. اور باقی اظہار دین جو ہے اس کا تعلق حکومت سے, سیاست سے, نفاذ سے, قانون سے کچھ بھی نہیں. وہ حالت فطری جو ہے, یہ دیکھیے پوری تاریخ میں لوگوں نے بات کو جانا ہی نہیں کہ حالت فطری کیا چیز ہے. حالت فطری یعنی کریشن پلان کے مطابق زندگی کا معاملہ ہونا, اس کی اہمیت ہی کو نہیں جانا لوگوں نے, خالی وہ سیاست وغیرہ کی باتیں سوچتے رہے. تو بہر اس سے کتنا اتفاق ہے آپ کو؟
کامل اتفاق ہے مولانا, کہ قیام نظام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, صرف اس کا تعلق آزادی رائے کے اظہار سے. کامل اتفاق ہے.
جزاک اللہ. اور کون صاحب ہیں؟
مولانا میں اسرار مکے سے بول رہا ہوں.
ماشاء اللہ.
آپ نے جیسا کہا تھا اظہار دین سے مراد حالت فطری کی واپسی ہے, یہ حج بھی جو آج ہم اتنے لاکھ مسلمان جو مختلف دنیا سے بالکل آسانی سے آئے ہوئے ہیں وہ بھی اسی کا ایک جز ہے مولانا. اگر یہ حالت فطری کی واپسی نہ ہوتی تو یہ آسانی سے حج کو نہیں آ سکتے تھے.
کبھی نہیں, کبھی نہیں. ماشاء اللہ. اور کون صاحب ہیں؟
محمد یعقوب بات کر رہا ہوں.
جی فرمائیے.
جو آپ نے فرمایا یہ بشر ابو الدین کل ہی اظہار کا مطلب ہے دین کا اپنے فطری حالت میں, حالات کا فطری حالت میں واپس آ جانا. تو یہ جتنے بھی اظہار دین کی تشریح کرتے ہیں مولانا وہ خلاف واقعہ تشریح ہیں مولانا بالکل, اور کوئی یہ جانتا بھی نہیں کہ جو تفسیر ہم کر رہے ہیں وہ واقعے کے مطابق ہونا چاہیے. تو تفسیر ایک کرتے ہیں اور واقعہ کچھ دوسرا ہوتا ہے. تو آپ نے جو بیان فرمایا وہ بالکل حالات کے اور واقعے کے مطابق ہے.
ماشاء اللہ. اور کون سا ہے؟
جی مولانا عنایت اللہ عمری بنگلور. مولانا آپ نے جو بتایا کہ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ، یہی آیت تھی جہاں سب لوگ جیسے پھنس جاتے ہیں، خاص طور سے دین کی سیاسی تشریح کرنے والے سمجھتے ہیں اظہار دین سے مراد سیاسی غلبہ ہے. اگر اس معنی میں دیکھا جائے تو دین کو کبھی وہ اظہار حاصل ہی نہیں ہوا جس معنی میں یہ لے رہے ہیں. اس سے مراد حالت فطری کا لوٹنا ہے، یعنی قدیم تاریخ میں جو جبری صورتحال قائم ہو گئی تھی اس کو ختم کر کے حالت فطری آ جانا، یہی اظہار دین ہے. والا
اور کون سا ہے؟
مولانا میں فرحاد احمد بول رہا ہوں. مولانا کل آپ نے بھی بتایا تھا لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ، اس سے دین سے مراد حالت فطری کی واپسی ہے، تو میں اس کو مکمل طریقے سے مانتا ہوں، اور اس سے پہلے مجھے یہ چیز معلوم بھی نہیں.
اور کون سا ہے؟
السلام علیکم مولانا.
وعلیکم السلام.
مولانا مولانا اليوم حکمت لکم دینکم واتمت علیکم نعمتی. مولانا اس کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں کلیئر طور پہ نہیں جانتا تھا مولانا. کل آپ کی، کل آپ نے جو تشریح بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو محفوظ کر دیا اور اس کے لیے تائیدی چیزیں پیدا کر دیا ہے، مولانا مجھے کل پہلے مرتبہ یہ آیت کلیئر نہیں مولانا.
ماشاءاللہ.